السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں پر مشتمل عسکریت پسند تنظیم کے مبینہ سرگنہ سمیت 8 دہشت گرد ہلاک. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
قومی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے انتخابی مہم زوروں پر، صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد.
جنوبی ایشیا
سشما سوراج بنگلہ دیش کے 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچ گئی. انہوں نے میانمار کے رکھائن صوبے میں جاری تشدد پر گہری تشویش ظاہر کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، صومالیہ میں اتوار کے روز ایک بارودی سرنگ کے پھٹنے سے 6 صومالی شہری ہلاک ہو گئے ہیں. اور امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اتوار کے روز سعودی عرب اور عراق کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے پیش رفت کو آگے بڑھانے کے لیے ریاض میں ملاقات کی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور تجارتی مرکز کراچی میں نئے ابھرنے والے انتہا پسند گروپ انصار الشریعہ کے لیڈر سمیت 8 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
جنوبی ساحلی شہر کراچی میں سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی میں انتہا پسند تنظیم انصار الشریعہ کے سربراہ سمیت 8 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے. سندھ رینجرز کے مطابق، رینجرز اور پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے اہلکاروں نے مشترکہ طور پر بلدیا ٹاؤن کے علاقے رئیس گوٹ میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی، جہاں مشتبہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. کارروائی کے دوران رینجرز کے 2 اور پولیس کا 1 اہلکار بھی زخمی ہوئے. دہشت گردوں میں سے 5 موقع پر ہی ہلاک ہوئے، جبکہ 3 بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. رینجرز کے مطابق، مارے جانے والوں میں انصار الشریعہ کا مبینہ سرغنہ اور متعدد دہشت گرد حملوں کا منصوبہ ساز شہریار عرف ڈاکٹر عبداللہ بھی شامل ہے. سندھ رینجرز کے ترجمان کرنل فیصل نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس کے دوران تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس تنظیم میں 15 کے لگ بھگ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھی شامل ہیں.
انصار الشریعہ کے اس گروہ کا سرغنہ ڈاکٹر عبداللہ ہاشمی، جس کا اصلی نام شہریار الدین وارسی ہے، یہ انصار الشریعہ کا امیر اور تمام دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ، یہ کل رات کیے گئے آپریشن میں ہلاک ہو چکا ہے. یہ انصار الشریعہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو بھی آپریٹ کرتا تھا، ان کا ترجمان بھی تھا، اور اس نے افغانستان سے القاعدہ سے تربیت حاصل کر رکھی تھی. میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انصار الشریعہ میں شامل ان 8 دہشت گردوں کی ہلاکت کے باعث اس گروہ کی کراچی میں دہشت گردی کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی. البتہ اس کے 4 سے 5 دہشت گرد ابھی تک روپوش ہیں، اور ان کی تلاش کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے انتھک کوششوں کا سلسلہ جاری.
انصار الشریعہ نامی تنظیم نسبتاً نیا انتہا پسند گروپ ہے، جس کا نام رواں سال کے اوائل میں ہی سامنے آیا تھا. گزشتہ ماہ کے اوائل میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی میں سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رکن صوبائی اسمبلی خواجہ اظہار الحسن پر ہونے والے ناکام قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں بھی انصار الشریعہ کے ملوث ہونے کا بتایا گیا تھا. سلامتی کے امور کے ماہر محمود شاہ کہتے ہیں کہ پہلے سے موجود دہشت گردوں کے نیٹ ورک تو سیکیورٹی فورسز نے ختم کر دیے ہیں، اور اب بچ جانے والے انتہا پسند نئے ناموں سے منظم ہونے کے لیے بھی کوشاں نظر آتے ہیں، جن کی سرکوبی کے لیے آپریشنز کا تسلسل ضروری ہے.
لیکن یہ آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ملک کے اندر ان کے نیٹ ورکس، اور اگر وہ ان کے نیٹ ورکس نہیں ہیں تو کچھ اور لوگ، جس طرح یہ اپنے آپ کو انصار الشریعہ کہتے ہیں، یعنی ان کا مائنڈ سیٹ یہی دہشت گردی ہے، تو نئے گروپ کی صورت میں وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں.
اس گروپ کے منظر عام پر آنے کے بعد ان خدشات میں بھی مزید اضافہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل نوجوانوں میں انتہا پسندانہ رجحانات پائے جاتے ہیں، جو کہ روایتی طور پر موجود دہشت گرد گروپوں سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں بتایا ہے کہ چین اور دیگر ممالک کے سفارتی عملے کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی بندوبست موجود ہیں، اور کسی بھی سفارت خانے سے اگر سیکیورٹی بڑھانے کی درخواست کی جائے تو اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جاتا ہے. وزیر مملکت نے یہ بات ہمارے نمائندے قمر عباس جعفری کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کہی. اطلاعات کے مطابق پاکستان میں چین کے سفیر کو دہشت گردی سے خطرہ تھا. آئیے سنتے ہیں قمر عباس جعفری کا طلال چودھری سے انٹرویو.
خبریں گشت کر رہی ہیں کہ چین نے پاکستان سے اپنے امبیسیڈر کو فردر پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے کہا ہے, کیا حقیقت ہے؟
دیکھیے, بالکل پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے جتنے بھی فارنرز ہیں انہیں خصوصی طور پر ایسے دہشت گرد گروپ جو کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک سٹیبل کنٹری نہیں ہے اور یہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, تو وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف خبر بڑی بنتی ہے بلکہ پاکستان کے امیج کو بھی نقصان کافی پہنچتا ہے. تو جتنے بھی فارنرز ہیں اور ان کو ایک ہم سیکیورٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں. چائنا, کیونکہ وہاں ایک بڑی تعداد میں چائنیز کی موجود ہے سی پیک اور باقی پروجیکٹس کے سلسلے میں, تو یہاں پر ان کی پروٹیکشن کے لیے نہ صرف پولیس کے لیول پر یعنی صوبے کے لیول پر اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنائے گئے ہیں اور اس میں نئی بھرتیاں کی گئی ہیں, کچھ پرانی پولیس افسران اس میں ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح افواج کے لیول پر بھی, نیشنل لیول پر بھی ایک پورا علیحدہ سے ایک ونگ بنایا گیا تاکہ لوگوں کو پروٹیکشن دی جا سکے. تو ہم آلریڈی ایک بڑا سینسٹیو ہیں اپنے دوستوں کے بارے میں, اپنے جتنے بھی بیرونی ملک سے آئے ہوئے مہمانوں کے بارے میں, سو ہم سیکیورٹی کو کافی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ میں جو دہشت گرد ہیں وہ ان کو سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے جب یہ کہیں گلی محلے میں رہتے ہیں یا کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں تو نشانہ بنانا ایزی ہے, اور شاید اور کیونکہ دہشت گردی کی جنگ میں دہشت گردوں کو بہت حد تک نقصان ہو چکا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی کام ضرور کرتے رہیں گے جس سے کہیں نہ کہیں پاکستان کے امیج کو اور دہشت گردی کی جنگ میں جو کامیابیاں جو نظر آ رہی ہیں بین الاقوامی طور پر وہ بھی نظر آئے کہ وہ ابھی پاکستان کامیاب نہیں ہوا, لیکن یہ آلریڈی ہم بڑی پروٹیکشن دے بھی رہے ہیں
جی.
اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. اس معاملے کو بھی اگر یہ وزارت داخلہ کے پاس آئے گا ہم بالکل اس کو دیکھیں گے.
اس پرٹیکولر کیس میں آپ اسپیشل ارینجمنٹس کریں گے؟
دیکھیے, میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ پہلے ہی اسپیشل ارینجمنٹس جو ہیں وہ کی جا چکی ہیں, وہ آلریڈی ان پلیس ہیں, لیکن مزید بھی اگر کسی بھی جگہ پر, اور یقیناً کیونکہ چائنا ہمارا ایک دوست ہمسایہ ملک بھی ہے, ایک بڑی انویسٹمنٹ سی پیک کی صورت میں بھی کر رہا ہے, اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہمارے فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں, بہت سارے ایسے ہمارے آتے ہیں لوگ کئی کسی بھی ممالک سے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سب کو بھی سیکورٹی دے, لیکن چائنا کے لیے اور سی پیک کے لیے ایک اسپیشل ونگ جو ہیں ملک کی لیول پر اور اس کے بعد صوبوں کے لیول پر بنائے گئے ہیں تاکہ ایک بڑی تعداد میں جو چائنیز ہیں وہ سیف اور سیکیور رہ سکے.
بہت شکریہ طلال چودھری صاحب.
پشاور میں حلقہ NA4 پر قومی اسمبلی کی خالی نشست کے لیے ہونے والا ضمنی انتخاب صوبائی حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک آزمائش بن گیا ہے. پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد.
پشاور سے, قومی اسمبلی کے حلقہ NA4 پر ضمنی انتخاب میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں, جہاں ملک کی تقریباً سب ہی بڑی جماعتوں نے نہ صرف اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں بلکہ اس نشست کے لیے انتخابی مہم بھی عروج پر پہنچ چکی ہے. یہ نشست صوبے میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ایک منحرف رکن قومی اسمبلی گلزار خان کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی. 26 اکتوبر کو ہونے والے انتخاب میں اس نشست کے لیے گلزار خان کے صاحبزادے اسد گلزار میدان میں ہے, لیکن وہ تحریک انصاف نہیں بلکہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اور اسی جماعت کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. تحریک انصاف نے یہاں سے ارباب عامر ایوب کو میدان میں اتارا ہے, جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ناصر مسازئی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. مسلم لیگ کی امیدوار کو جمعیت العلماء اسلام بدل رحمان گروپ اور آفتاب شرپاؤ کی قومی وطن پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے. صوبے کی سابق حکمران جماعت عوامی نیشنل پارٹی بھی حلقہ NA4 کے اس مقابلے میں شریک ہے اور اس نے صوبائی اسمبلی کی سابق ڈپٹی اسپیکر خوشدل خان کو میدان میں اتارا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ صوبے کے حکمران اتحاد میں شامل جماعت اسلامی نے بھی ضمنی انتخاب میں اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں تقریباً سب ہی بڑی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت اس حلقے کے انتخاب کے لیے انتخابی جلسے منعقد کر چکی ہے، اور اتوار کو پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہاں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ سیاسی امور کی تجزیہ کار اور سینئر صحافی شاہد حمید کہتے ہیں کہ اس نشست پر کامیابی کے لیے ہر جماعت بھرپور مقابلہ کرے گی، کیونکہ اسے آئندہ عام انتخابات کے لیے کسی حد تک ووٹر کے رجحان کا بھی پتہ چلے گا۔
سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی پارٹی یہ نشست اس وقت جیتے گی وہ عام آئندہ عام انتخابات کے لیے اس نشست کو اپنے لیے پکڑ کرے گی۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس سے جو ریلیٹڈ پانچ صوبائی اسمبلی کے حلقے ٹچ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے تحریک انصاف کے پاس ہیں، اور وہیں سے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس ہیں۔ لہذا پی ٹی آئی کے لیے نشست جیتنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جو صورتحال ہے وہ بڑی کنفیوز صورتحال ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کلیئر کہ پی ٹی آئی یہ نشست جیتے گی۔
مزید برآں اس ضمنی انتخاب میں حال ہی میں معرض وجود میں آنے والی ملی مسلم لیگ اور تحریک اللہم لبے کے حمایت یافتہ امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ ان جماعتوں کو بنیاد پرست حلقوں کی حمایت حاصل ہے، اور ان کے حامی امیدواروں نے گزشتہ ماہ لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 120 میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج دو روزہ دورے پر اتوار کو بنگلہ دیش پہنچی ہیں۔ اس دورے میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ روہنگیا مسلمانوں کے بحران کے موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر خارجہ سشما سوراج نے میانمار کے رکھائن صوبے میں جاری تشدد پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ وہ اس وقت بنگلہ دیش کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بحران کا طویل مدتی حل رکھائن صوبے میں تیز رفتار سماجی و اقتصادی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کا فروغ ہے، جس کا صوبے کی تمام برادریوں پر مثبت اثر پڑے گا۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود کو ذہن میں رکھ کر اس معاملے سے تحمل سے نمٹے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ واضح ہے کہ معمول کی صورتحال اسی وقت لوٹے گی جب وہاں سے بے دخل افراد صوبے میں واپس آ جائیں۔ سشما سوراج اتوار کی شام کو ڈھاکہ پہنچی ہیں۔ وہ بھارت اور بنگلہ دیش کے باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے ایک مشترکہ مشاورتی اجلاس میں شرکت کریں گی۔ اہلکاروں کے مطابق وہ دریائے تیستا سے متعلق ایک معاہدے اور روہنگیا پناہ گزینوں کے معاملے پر اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب اے ایس محمود علی سے تبادلہ خیال کریں گی۔ ڈھاکہ میں واقع بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ توقع ہے کہ وزیر خارجہ بنگلہ دیشی قیادت سے ملاقات کریں گی، اور یہاں کے کلیدی تھنک ٹینکس، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ثقافتی تنظیموں کے نمائندوں سے بھی تبادلہ خیال کریں گی۔ وہ شمال مغربی شہر کھلنا میں چھوٹے اور متوسط تجارتی اداروں کے لیے ایک مشترکہ سہولت مرکز کے قیام اور بنگلہ دیش کو تیز رفتار ڈیزل کی برآمد سے متعلق دو معاہدوں پر دستخط کے موقع پر بھی موجود رہیں گی۔ ذرائع کے مطابق سشما سوراج نے بڑی تعداد میں بنگلہ دیش میں داخل ہونے والے روہنگیا پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اکتوبر کے اوائل میں بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ شاہد الحق بھارت آئے تھے، اور انہوں نے صورتحال سے نبردازمہ ہونے کے لیے بھارت کی امداد کے امکانات کا جائزہ لیا تھا۔ بنگلہ دیش کے ایک سفارتکار کے مطابق گزشتہ دو مہینوں میں بھارت نے سب سے زیادہ مدد فراہم کی ہے، لیکن دو ماہ کی قلیل مدت میں بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کی تعداد 5.5 لاکھ تک پہنچ گئی، اور اگر بھارت اور بنگلہ دیش صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہوگی۔ ڈھاکہ کے لیے بھارت کی مدد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ انسانی امداد کے لیے ہاتھ بڑھائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ میانمار حکومت پر روہنگیاؤں کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالے تاکہ ان کی آمد کا سلسلہ بند ہو۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کی کئی برسوں سے ایسی راہیں تلاش کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو قائل کیا جا سکے کہ ملک میں موجود شدت پسند گروپوں کو ہمسایہ ممالک افغانستان اور بھارت میں انتہا پسندی کی کاروائیوں سے باز رکھا جا سکے۔ حالیہ دنوں میں افغانستان سے متعلق امریکہ کی جانب سے پالیسی اعلان کے بعد پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے، جس کے بعد یہاں کے مختلف تھنک ٹینکس میں پاک امریکہ تعلقات پر بحث مباحثے جاری ہیں۔ اس قسم کے ایک مباحثے پر مشتمل ایک رپورٹ ہماری ساتھی شہناز نفیس نے تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان سے کیسے نمٹا جائے، یہ عنوان تھا ایک امریکی تھنک ٹینک یو ایس انسٹیٹیوٹ فار پیس کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے ایک مباحثے کا، جس میں سابق امریکی عہدیداروں نے شرکت کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے سابق امریکی ایلچی لارل ملر کا کہنا تھا کہ ان کی نظر میں پاک امریکہ تعلقات میں تناؤ یا بد اعتمادی کی بڑی وجہ دونوں ممالک کا افغانستان کے بارے میں ایک دوسرے کے نقطۂ نظر پر یکسوں نہ ہونا ہے۔ دونوں کے درمیان بعض معاملات پر اختلافات موجود ہیں، دونوں ملکوں کو اس پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے، مگر اب تک عملی طور پر اس سلسلے میں زیادہ کچھ دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ اس سوال کے جواب میں کہ موجودہ صورتحال میں امریکہ کو پاکستان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، لارل ملر کا کہنا تھا
ٹو پریشر پاکستان ٹو ٹیک سیریسلی یو ایس کنسرنز بٹ ٹو میک اے کلیئر کیس ایز ٹو واٹ از آن آفر فار پاکستان۔
امریکہ کو چاہیے کہ صرف پاکستان پر یہ دباؤ نہ ڈالیں کہ وہ امریکہ کے تحفظات کو سنجیدگی سے لے، بلکہ یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اس بدلے میں کیا فائدہ ہوگا، یعنی امریکہ پاکستان کے فائدے کے لیے کتنا مؤثر اور عملی کردار ادا کرے گا۔ دوسری طرف امریکہ کو پاکستان سے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا کرنے کے لیے تیار ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اور یہ کہ پاکستان امریکی مفادات حاصل کرنے میں کیا مدد کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ساری توجہ اس پر لگائی جائے کہ آپ کا نقطۂ نظر غلط ہے اور ہمارا صحیح۔ یہ الفاظ تھے لارل ملر کے۔ افغانستان میں امریکہ کے سابق سفیر زلمے خلیلزاد کی نظر میں پاک امریکہ تعلقات میں تنوع کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ امریکہ کی بھارت سے بڑھتی ہوئی قربت ہے، جو امریکہ خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نمٹنے کے لیے کر رہا ہے، اور دوسری بڑی وجہ پاکستانی سرزمین پر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کے لیے امریکہ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا ہمیں چاہیے کہ ایک نئی پالیسی اپنائی جائے جو موجودہ حکومت بنا رہی ہے۔ اس کے کچھ مثبت اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، اور حال ہی میں پاکستان کی طرف سے کچھ مثبت اشارے ملے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب پاکستان پر دباؤ بڑھتا ہے تو وہ حالات کو معمول پر لانے کے لیے اور امریکہ کی جانب سے دباؤ میں کمی کرنے کے لیے مثبت اشارے دینے لگتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہی عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ پاکستان نے مخفیوں کو بازیاب کروایا اور فوجی سربراہ نے کابل کا دورہ کیا، لیکن ہمیں یعنی امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان سے ایک ایسا روڈ میپ مانگے جو حقانی نیٹ ورک سمیت دیگر انتہا پسند گروپوں کو ختم کرنے کی پاکستانی ارادے کی تصدیق کرتا ہو۔ امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل کا کہنا تھا کہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں موجود دہشت گرد ٹھکانوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے اور پاکستان پر دوہری چال چلنے کا الزام لگاتا رہا ہے، جبکہ پاکستان ان سب کی تردید کرتا رہا ہے، لیکن اس سے بات آگے بڑھ نہیں پا رہی۔ رابن رافیل کا کہنا تھا
is time to get serious and getting serious for the US side does not mean wagging our fingers۔
میرا مشورہ ہے کہ دونوں ممالک کو سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ امریکہ کے لیے سنجیدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حکومت پاکستان سے کہیں کہ آپ وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں، ورنہ اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ دوسری طرف پاکستان کا یہ ردعمل بھی درست نہیں کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں اور یہ کہ ہم روس اور چین سے دوستی بڑھائیں گے۔ میرے خیال میں دونوں ملکوں کا یہ طریقہ کار درست نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں بھارت کے کردار کو واضح کرے اور اس بارے میں پاکستان کے تحفظات پر توجہ دے اور اس کا حل نکالے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے آمادہ کرے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک کو ختم کیے بغیر ہم افغانستان میں امن نہیں لا سکتے۔ اور آخری مشورہ یہ کہ امریکہ کو افغانستان میں اچھی طرز حکمرانی پر توجہ دینی چاہیے۔ میرے خیال میں افغانستان میں ابتر صورتحال کی مکمل ذمہ داری پاکستان پر ڈالنا درست نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ رابن رافیل کے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
صومالیہ میں اتوار کے روز ایک بارودی سرنگ کے پھٹنے سے 6 صومالی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ زیر شبیلہ کے علاقے میں عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو تصدیق کی کہ 2 خواتین اور 4 مرد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک دیسی بارودی مواد دانیگا گاؤں کی ایک منی بس سے ٹکرا گیا۔ یہ علاقہ دارالحکومت موگادیشو سے 35 کلومیٹر شمال میں ہے۔ ڈپٹی گورنر لوئر شبیلہ علی نور محمد نے کہا کہ ہلاک ہونے والے غریب کسان تھے جو اپنے پھل اور سبزیاں فروخت کرنے کے لیے بازار آئے تھے۔ جاپان میں اتوار کے روز ہونے والے انتخابات کے بعد غیر سرکاری جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ جاپان کے میڈیا نے پیشگوئی کی ہے کہ آبے کی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت والا اتحاد اکثریت حاصل کر رہا ہے اور ممکنہ طور پر وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لے گا۔ وقت سے پہلے کرائے جانے والے انتخابات اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آبے ایل ڈی پی اتحاد کے تیسری بار صدر منتخب ہو جائیں گے۔ اسپین کے وزیراعظم ماریانو راخوئی نے ہفتے کے روز کہا کہ وہ کاتالونیا کی علیحدگی پسند حکومت کو برطرف کر کے نئے انتخابات کا اعلان کر رہے ہیں تاکہ اس نیم خود مختار علاقے کو آزادی کے اعلان سے روکا جا سکے۔ راخوئی نے اس سیاسی بحران پر بلائی گئی کابینہ کی ہنگامی میٹنگ کے بعد یہ بیان دیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اتوار کے روز سعودی عرب اور عراق کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے پیش رفت کو آگے بڑھایا ہے جو ایران کی علاقے میں بڑھتی ہوئی فوجی کوششوں کو روکنے کے لیے ہے۔ ٹیلرسن سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک اجلاس میں شریک ہوئے جو سعودی عرب اور عراق کے درمیان رابطے اور تعاون کی کمیٹی نے بلایا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اتوار کے روز زمبابوے کی طویل عرصے سے اقتدار صدر رابرٹ موگابے کی اس تقرری کو منسوخ کر دیا ہے جس میں انہیں ادارے کا خیر سگالی سفیر بنایا گیا تھا۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے ایک بیان میں کہا کہ میں نے تمام لوگوں کے خیالات کو توجہ سے سنا جنہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ فیصلہ عالمی ادارہ صحت کے بہترین مفاد میں ہے۔ امریکہ نے عالمی ادارہ صحت کے پہلے افریقی لیڈر موگابے کی تقرری کو مایوس کن قرار دیا تھا۔ شمالی کوریا کے بین البراعظمی میزائلوں کی آزمائش کے بعد سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامنگار ژیلا دی فرانسیسچی نے اس کشیدہ صورتحال پر یہ رپورٹ ارسال کی ہے، پیش کرتی ہیں شہناز عزیز۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی وزیر خارجہ جم میٹس کو یہ اعلان کرنے کے لیے خطے میں بھیجا تھا کہ شمالی کوریا کے ساتھ دفاعی حکمت عملی پر مبنی صبر و تحمل کی پالیسی ختم ہو چکی ہے۔ سابق وائس چیف آف سٹاف جیک کین کہتے ہیں
that the military option was going to be put back on the table, that our policy is simply this, to denuclearize entirely North Korea.
وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ فوجی متبادل اب دوبارہ میز پر آ گیا ہے اور یہ کہ ہماری پالیسی دو ٹوک الفاظ میں تمام شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا ہوگی اور ان کے ایسا کرنے تک اقتصادی تعزیرات، زیادہ سے زیادہ دباؤ، اس حکومت کو دنیا میں تنہا کر دینا اور آخری حل کے طور پر کسی فوجی متبادل کو میز پر رکھنے جیسے اقدامات شامل ہوں گے۔ سامعین، ٹرمپ انتظامیہ کامیابی کے ساتھ اقوام متحدہ کی نئی اور وسیع تعزیرات لانے میں کامیاب رہی ہے، لیکن ماضی کی طرح اب بھی اس نوعیت کے اقدامات کے لیے بیجنگ کی مدد کی ضرورت ہے۔ نیٹو کے سابق کمانڈر جیمز سٹریپٹس کہتے ہیں
And the reason is simple, it's money. China controls 90-95% of the Korean economy.
وہ کہہ رہے ہیں وجہ سیدھی سادھی ہے، چین کوریا کی 90-95% معیشت کو کنٹرول کرتا ہے۔ شمالی کوریا سے اس کی زمینی سرحد جڑی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد واقع بحیرہ اور سمندر پر بھی ان کا کنٹرول ہے۔ اگر وہ چاہیں تو چین فوری طور پر شمالی کوریا کو بند کر سکتا ہے۔ جنرل کین بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کسی سفارتی حل کا انحصار چین کو شامل کرنے پر ہے۔ چین کی جانب سے پیونگ یانگ کی تازہ ترین نیوکلیئر اور میزائل سرگرمیوں کی مذمت کے باوجود اسے شمالی کوریا کی حکومت کے خاتمے اور اپنی سرحد پر پناہ گزینوں کے سیلاب کو روکنے کی امید ہے۔ تاہم کچھ ماہرین کا استدلال ہے کہ اس مسئلے کو چین کی مدد کے بغیر حل کرنے سے جنوبی کوریا اور جاپان کو خطرہ ہے۔ سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر پیٹریس کہتے ہیں
What happens if South Korea asks the United States to return nuclear weapons to the peninsula or they say we need our own nuclear program?
وہ کہہ رہے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا اگر جنوبی کوریا امریکہ سے نیوکلیئر ہتھیار اس جزیرہ نما پر واپس لانے کی بات کرے وہ کہیں کہ ہمیں خود اپنے نیوکلیئر پروگرام کی ضرورت ہے آپ کس طرح ان کی اس بات کو رد کریں گے جاپان نے اپنے مشترکہ دفاع کی اجازت دینے کے لیے پہلے ہی اپنے آئین کی اثر نو توجیہ کی ہے نیٹو کے سابق کمانڈر نے امید ظاہر کی کہ چین باقی دنیا اور امریکہ کے ساتھ کھڑے رہنے اور کسی سفارتی نتیجے کی تشکیل دینے کا انتخاب کرے گا ٹرمپ انتظامیہ اپنی چین کی پالیسی کا جائزہ لے رہی ہے جس کے صدر ٹرمپ کے نومبر میں ہونے والے مشرقی ایشیا کے دورے سے قبل مکمل ہونے کی امید ہے شہناز عزیز اردو وائس آف امریکہ واشنگٹن
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے سائنسدان زمین کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے اور مصنوعی طریقے سے زمین پر آنے والی سورج کی حدت کم کرنے کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ منصوبہ بہت مہنگا ہے لیکن آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے کے اہداف پورے کرنے کے لیے ایسے غیر روایتی طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو تیزی سے کرائے ارض کا درجہ حرارت کم کر سکیں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ پیرس معاہدے کے اہداف صرف فیکٹریوں اور موٹر گاڑیوں سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی سے حاصل نہیں کیے جا سکتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کو سن 2015 کے پیرس معاہدے سے نکالنے کے فیصلے کے بعد اس کا حصول مزید دشوار ہو گیا ہے اب زمین کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے نئے طریقے اختیار کرنا ہوں گے سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ کے مضافات میں ایک سوئس کمپنی کلائم ورکس کی $2,30,00,000 مالیت کی فیکٹری نے مئی میں فضا سے گرین ہاؤس گیسوں کو کھینچنا شروع کر دیا ہے اس فیکٹری میں دیو قامت پنکھے اور فلٹر لگائے گئے ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ تجارتی پیمانے پر کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچنے والا دنیا کا پہلا بڑا پلانٹ ہے دنیا میں ہوا سے براہ راست کاربن گیسیں کھینچنے والی چند ہی کمپنیاں ہیں جنہیں حکومتیں مائکروسافٹ اور یورپی اسپیس ایجنسی جیسے اداروں سے بڑے پیمانے پر فنڈ مل رہے ہیں ہوا سے بڑی مقدار میں گرین ہاؤس گیسیں کھینچنے سے عالمی درجہ حرارت کو نیچے لانے میں مدد مل سکتی ہے لیکن اس پر بھاری اخراجات اٹھتے ہیں کلائم ورکس تقریباً ایک ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچنے پر $600 صرف کر رہا ہے اس سال کے آخر تک یہ پلانٹ جب اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے گا تو اس وقت وہ 700 ٹن سالانہ کاربن گیسیں کھینچ رہا ہوگا لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صرف 45 امریکی 700 ٹن کاربن گیسیں پیدا کرتے ہیں کلائم ورکس کے ڈائریکٹر جین ورٹس بیکر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پیداواری اخراجات $100 فی ٹن تک لے آئیں گے اور سن 2025 تک کاربن گیسوں کے عالمی اخراج میں 1% تک کمی کر دیں گے آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ عالمی درجہ حرارت کو کم کر کے صنعتی دور کے درجہ حرارت سے 2% زیادہ کی سطح تک نیچے لایا جائے گا اقوام متحدہ کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عالمی درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی ہیں امریکہ کے تعاون کے بغیر تو ان اہداف کا حصول اور بھی مشکل ہے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی معروف ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک نئے منصوبے کے لیے $75,00,000 کے عطیات اکٹھا کیے ہیں اپنے اس منصوبے پر وہ سن 2018 میں ایریزونا میں اپنے کام کا آغاز کریں گے اس پروجیکٹ کے تحت زمین پر پہنچنے والی سورج کی حرارت کی شدت کم کی جائے گی اور یہ ہدف مصنوعی بادل بنا کر حاصل کیا جائے گا سائنسدانوں کی ٹیم کے قائد ڈیوڈ کیتھ کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم اگلے سال ریاست ایریزونا میں ایک غبارے کے ذریعے کافی بلندی پر ایک کیمیکل کا چھڑکاؤ کرے گی اس عمل سے بننے والے بادل سورج کی حرارت کو براہ راست زمین پر پہنچنے سے روک دیں گے جس سے اس علاقے کا درجہ حرارت کم ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ یہ جیو انجینئرنگ ہے اور کوئی فسانہ یا فکشن نہیں ہے انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن
پاکستان میں اس وقت رات کے 10 بھارت میں 10:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے ہمارے آج کے دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے اس کے ایڈیٹر تھے خبر عباس جعفری پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر زبیر طیب خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اللہ حافظ اور شب بخیر